والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مسائل فقہ میں ہماری گفتگو گزشتہ جمعے کو بظاہر موضوع سے کچھ ہٹ کر ہو رہی اور اعراض کے کچھ ایسے مسائل کے جن کی غلطی عام طور پر اکثریت اپنی نماز میں کرتی ہے ان کا تذکرہ جاری ہے. یہ وہ مسائل ہیں کہ جو کسی کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گے, اس لیے کہ بظاہر ان کا تعلق فقہ سے نہیں ہے بلکہ صحیح عربی بولنے سے. لیکن کیونکہ نماز کے دوران بہرحال یہ مسائل آپ کو پیش آ سکتے ہیں, اس لیے مسائل فقہی کے ذمے میں ان کا تذکرہ کر دینا مناسب سمجھا گیا. اور یہ گزشتہ نشست میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ بظاہر یہ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ ناپختہ ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ آسان مسئلے کو الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آسان چیز کو مشکل بنایا جا رہا ہے. دوبارہ اس چیز کی تکرار نہیں کرنا چاہتا, گزشتہ دفعہ اس کا جواب دے چکا ہوں کہ بہرحال یہ عقلی مسئلہ ہے کہ انسان جو کام کرے اس کام کو اطمینان کے ساتھ کرے اور اس کام کو قواعد کے ساتھ کرے. شریعت نے یہ مسئلے ایجاد نہیں کیے بلکہ شریعت نے صرف یہ کہا کہ نماز کیونکہ عربی میں پڑھی جائے گی اس لیے عرب جن قاعدوں کے اوپر عمل کرنے ان کے اوپر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ان کے اوپر عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں, شریعت کو صرف صحیح عربی میں نماز چاہیے. اسی لیے اگر عربوں میں کسی لفظ کے بارے میں اختلاف ہے اور ہر قبیلہ اس کو الگ طریقے سے پڑھتا ہے تو شریعت نے اپنی طرف سے کوئی پابندی نہیں لگائی بلکہ آپ کو اختیار دے دیا کہ کیونکہ عربوں میں اختلاف ہے تو جس طریقے سے عرب پڑھتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کی مثال کفوان ہے, مالک ہے, صراط ہے, کئی ایسے لفظ. تو یہ جتنے مسائل ہیں ان کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ کیونکہ نماز کو صحیح عربی میں پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے, اس اعتبار سے ہم ان قواعد کی پابندی کرتے ہیں اور شریعت نے اپنی طرف سے ان قواعد کو ایجاد نہیں کیا. اس سلسلے میں اذان اور اقامت کے مسائل تک ہماری گفتگو ہو چکی تھی قراءت کے سلسلے. آج انشاءاللہ یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی اور باقی جتنی 40-42 چیزیں رہ گئی ہیں ان کا تذکرہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ جمعے سے معاملات میں سے کسی معاملے کے اوپر گفتگو کا آغاز ہوگا اور عبادت کے موضوع کو ہم اسی طریقے سے ابھی چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد 2-3 ہفتے کے بعد دوبارہ عبادت کے موضوع پر گفتگو کی جائے گی. اتنا تو آپ حضرات کو بھی معلوم ہوگا کہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان کی 4 قسمیں کی گئی ہیں, ایک عبادات, دوسرے معاملات, تیسرے اقاعات, چوتھے احکامات. عبادت وہ جس کا تعلق اللہ اور بندے سے ہے اور جس کے اندر قربتاً اللہ کی نیت کرنا ضروری ہے. معاملات وہ کہ جن کا تعلق ایک بندے اور دوسرے بندے سے ہے, اس کے اندر قربتاً اللہ کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے لیکن احکام شریعت کی پابندی کرنا ضروری ہے. کہ اس کی مثال ہے نکاح ہے, معاملہ ہے, قید و فروخت ہے, تمام چیزیں. تیسری چیز اقاعات ہوتی ہیں جن کا تعلق صرف ایک بندے سے ہے اور اس کے اندر بھی قربتاً اللہ کی شرط ضروری نہیں, کہ جیسے طلاق دینے کا معاملہ کہ اس کے اندر 2 آدمی نہیں ہوتے بلکہ صرف مرد کے اختیار میں. غلام کو آزاد کرنا کہ اس کے اندر بھی صرف مالک کے اختیار میں ہے چاہے غلام راضی ہو یا راضی نہ ہو. تو تیسری چیز اقاعات ہے کہ جس کے اندر اگر کہ حقوق الناس میں سے ہے لیکن صرف ایک آدمی کے ہاتھ میں. معاملات وہ ہے کہ 2 طرفہ ہوتے ہیں, ایک کرنے والا دوسرا اس کو قبول کرنے والا. اور چوتھی چیز احکامات کے جو حکومت کا نظام چلانے کے لیے ضروری ہیں, مختلف حدود ہیں, مختلف فضائیں ہیں, مختلف دیا. تو بہرحال عبادت کے اندر اذان اور اقامت کے مسائل پر گفتگو ہوئی تھی اور 11 چیزیں جو عام طور پر لوگوں کو دی جاتی ہیں اذان اور اقامت میں, کلمہ شہادتین میں, جو حضرت نبی کے اندر محمدن و محمد کا خلیفتہ خلیفتہ کا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے اندر جو کچھ اختلافات درپیش ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ہو گیا تھا. اور آج اب ابتدائی گفتگو ہماری سورہ حمد. نماز کے اندر عام طور پر سورہ حمد کی تلاوت کی جاتی ہے, سورہ اخلاص کی تلاوت کی جاتی ہے, سورہ قدر کی تلاوت کی جاتی ہے یا سورہ کوثر کی. عیدین کی نماز میں اگر کوئی شخص فرادہ نماز پڑھے تو وہاں پر سورہ اعلیٰ اور سورہ ضحیٰ سورہ شمس یہ دو سورہ اور پڑھ جاتے ہیں. تو ابھی ہماری گفتگو ان سوروں کی غلطیوں پر, اس کے بعد رکوع و سجود اور تشہد کی غلطیوں. سورہ حمد کے بارے میں پہلا مسئلہ تو انتہائی معروف مسئلہ ہے اور ہر ایک نے اس کو سنا ہے اور عام طور پر لوگ اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں کہ وہ سورہ حمد میں سات ایسے مقامات ہیں کہ اگر وہاں پر ذرا احتیاط نہ کی جائے تو اس صورت میں مہمل اور بے معنی الفاظ پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس سے ممکن ہے کہ کبھی کسی انسان کی نماز بھی باطل ہو جائے. لیکن ان مسائل پر گفتگو سے پہلے ایک چیز کا دوبارہ اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ عربی زبان کے چھ حرف جن کو یرملون کہتے ہیں, یہ رے نیم لام واو نون, ان کو ملایا جائے یرملون بنے گا. یہ چھ حرف ایسے کہ اگر کبھی یہ چھ حرف کسی مقام پر عربی زبان میں واقع ہو جائے تو وہاں پر ضرورت یہ ہوتی ہے کہ انسان ان کو انتہائی احتیاط کے ساتھ ادا کرے. یعنی ہر لفظ کے بعد ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائے, اتنا نہ ٹھہرے کہ سانس ٹوٹ جائے, صرف اتنا ٹھہرے کہ ایک لفظ دوسرے لفظ سے الگ محسوس ہو. اور اگر انسان نہ ٹھہرے گا تو غلطی یقیناً ہو جائے گی. اور آج جتنی غلطیاں آئیں گی اکثریت کا تعلق انہی چھ حروف کی غلطیوں سے. بسم اللہ کے الحمد کے سورے کے اندر بھی جو سات باتیں آپ کے ذہن میں ہیں ان میں سے پانچ کا تعلق انہیں حروف یا ملوم سے کہ الحمد للہ اگر انسان جلدی پڑھے تو دال الحمدو کی دال اور للہ کا نام آپس میں مل کر دلل کا لفظ بناتے ہیں. للہ کے اندر حروف یا ملوم میں سے نام موجود ہے تو اگر ذرا احتیاط سے نہ پڑھا جائے تو ایک لفظ دلل پیدا ہوتا ہے جو مہمل اور بے معنی لفظ ہے اور کلام عرب میں اس کے کوئی معنی نہیں اور اس سے نماز بھی باطل ہو سکتی ہے. تو مجتہدین کے نظر پہلا مقام یہی دلیل ہے الحمد للہ. دوسرا مقام الحمد للہ رب العالمین, للہ کی ہے اور رب العالمین پر رے مل کر حرب ہے رے بے حرب ایک لفظ بن جائے گا اگر جلدی جلدی پڑھا جائے. اس صورت میں اس کو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے الحمد للہ رب العالمین. چند ثانیے کا, آدھے سیکنڈ کا, ایک سیکنڈ کا یا دو سیکنڈ کا وقفہ دینا چاہیے دال کے بعد اور نام سے پہلے, ہے کے بعد اور رے سے پہلے الحمد للہ رب العالمین. اور اگر وقفہ نہ دیا گیا تو یہی دو مکمل لفظ یعنی دلل اور حرف جو ہے پیدا ہو سکتے ہیں. پھر یہ گفتگو آگے بڑھتی ہے مالک یوم الدین. یوم الدین کے اندر بھی یہ موجود ہے, یہ جو ہے حروف یرملون میں سے ہے, اس لیے یہاں پر بھی اگر تھوڑا توقف نہ کیا تو مالک یوم الدین کی جگہ آپ نے جلدی پڑھا مالک یوم الدین تو اس کے اندر ایک کیو پیدا ہو جائے گا. مالک کا کاف اور یوم الدین کا یہ اور واو مل کر کیو کا لفظ بنائے گا جو مہمل ہے اور اس کے کوئی معنی نہیں. ضروری ہے کہ مالک یوم الدین ایک ثانیے کا, آدھے سیکنڈ یا ایک سیکنڈ کا وقفہ دیا جائے, اس کے بعد اگلے لفظ کو ادا کیا جائے. یہی کنا اور کنف ایاک نعبد و ایاک نستعین, وہاں بھی یہی ہے کہ ایاک نعبد کو اگر جلدی جلدی پڑھا گیا تو کنا بن جائے گا اور ایاک نستعین کو اگر جلدی جلدی پڑھا گیا تو کنف بن جائے گا. آپ اللہ کو غالب سو رہی ہے بند کر دیا گا. انڈیا کا نعبد و انڈیا کا نستعین, اس کے اندر بھی ایسے دو الفاظ آ جاتے ہیں کہ جو مہمل ہیں اور جن کی وجہ سے غلطی پیدا ہونے کا امکان ہے. یہ پانچ حرف ہو گئے دلیل حرف کیو کنا کنف, اور دو حرف آخر میں ہیں غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم. اگر بے اور عین کے درمیان مغضوب اور علیہم کے بے اور عین کے درمیان تھوڑا سا وقفہ نہ دیا گیا تو یہاں پر بھی ایک مہمل لفظ کے پیدا ہونے کا امکان ہے یعنی بے. اس لیے غیر المغضوب دے اس کے بعد ایک ثانیہ کے وقفے کے بعد علیہ، اور اسی طرح انعمتا علیہ وہاں بھی اگر تے اور عین کے بیچ میں تھوڑا سا وقفہ نہ دیا گیا تو وہاں بھی ایک مہمل لفظ پیدا ہو سکتا ہے، یعنی تے تا انعمتو انعمتا علیہ وہاں پر تا ایک مہمل لفظ پیدا ہو جائے گا، غیر المغضوب علیہم کے اندر بے ایک مہمل لفظ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ تو وہ سات باتیں ہیں جو مشہور ہیں اور ان کی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اب وہ غلطیاں پورے ہم نے چار پانچ غلطیاں اور ہیں جو عام طور پر کی جاتی ہیں۔ ایک غلطی، نستعین کو ادا کرنے میں کچھ حضرات زیادہ احتیاط کرتے ہیں اور اس کو ذرا پھینک دیتے ہیں، نستعین۔ اس صورت میں ایک الف پیدا ہو جائے گا، الف کے پیدا ہونے سے نستعین کے معنی بدل جائیں گے اور لفظ مومن بن جائے گا، جس کی وجہ سے پھر یہ ایک مومن لفظ آ گیا اور نماز کے غلط ہونے کا امکان پیدا ہو گیا۔ نستعین پڑھا جائے، نستعین پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ احتیاط کے پیش نظر ایسا کرتے ہیں کہ تے کے اوپر زبر صحیح طریقے سے ظاہر ہو جائے، تھوڑا سا پھینک دیں۔ اسی طریقے سے رحمان کے اندر رحمان کو بھی کچھ لوگ ذرا پھینک دیتے ہیں، رحمان، جس سے یہ پیدا ہو جاتا ہے رے اور ہے کے بیچ رحمان کہہ دینا کافی ہے۔ رحمان اگر کہتے ہیں تو اس صورت میں یہ پیدا ہو جائے گا اور یہ کے پیدا ہونے سے لفظ جو ہے بدل جائے گا اور اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ رحمان الرحیم اور رحمان الرحیم صحیح لفظ ہے، رحمان الرحیم، لیکن بہت سے لوگ کیونکہ زبر کا پڑھنا عربی زبان میں سب سے زیادہ آسان ہے اس لیے اس کو رحمان الرحیم پڑھ جاتے ہیں۔ رحمان الرحیم پڑھنے سے بہرحال مسلمان نماز باطل ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ظالین کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، آخری لفظ ولف ظالین، بہت سے لوگ ظالین کے اندر نام کے اوپر جو تشدید ہے اس کو ادا نہیں کرتے، ولاظالین کہہ دیتے ہیں۔ اگر ظالین کہہ دیا تو نماز باطل، بلکہ ضروری ہے کہ تجوید کو بالکل صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، یعنی ظالین لام کا دو دفعہ نکلنا ضروری ہے۔ اور یہ ایک ایسی غلطی ہے جو یقیناً مبطل نماز ہے، نماز باطل ہو جائے گا، کیونکہ اگر لام کو دو دفعہ نہ کہا تو ایک لام آپ سے چھوٹ جائے گا اور ایک لفظ پورا ایک لفظ چھوٹ جائے گا، جس سے یقیناً نماز باطل ہو۔ اس کے بعد سورہ قل ھو اللہ کے اندر بھی عام طور پر جو غلطی کی جاتی ہے وہی کچھ حروف کو زیادہ پھینکنے میں۔ قل ھو اللہ احد، احد کو اگر کوئی زیادہ پھینکے زور دینے کے لیے احد پڑھے تو اس صورت میں الف نکل آتا ہے، جس کی وجہ سے نماز پاتے ہیں۔ کفوان صحیح صحیح لفظ ہے، لیکن کچھ حضرات پیش کو زیادہ صحیح طریقے سے پڑھنے کی وجہ سے ذرا پھینک لیتے ہیں تو کفوان ہو جاتا ہے۔ کفوان اگر ہو گیا تو اس صورت میں ایک واو نکل آیا، اور واو اگر زیادہ نکل آیا تو اس صورت میں بھی نماز پڑھ کوکوون بالکل صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، کوکوون کہنے کی ضرورت نہیں۔ احد کو صحیح طریقے سے احد کہا جائے، احد کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ایک الف پیدا ہو جائے گا۔ لم یلد کے اندر بھی کچھ حضرات لام کے نیچے زیر کو ذرا پھینک دیتے ہیں تو لم یلد بن جاتا ہے۔ لم یلد بننے سے ایک یہ پیدا ہو جاتا ہے اور ایک نیا یہ چونکہ آ جائے گا، اس لیے مسلمان نماز اس سے بھی باطل ہو جائے گا۔ تو یہ تین غلطیاں ہیں جن کا خیال سورہ قل ھو اللہ میں رکھا جائے، یعنی سورہ قل ھو اللہ کو جس طریقے سے عام طور پر پڑھا جاتا ہے اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ زیادہ اگر زیر زبر پیش پر آپ زور دیں گے تو پیش پر زور دینے سے واو نکل آتا ہے، زبر پر زور دینے سے الف نکل آتا ہے، اور زیر پر زور دینے سے یا نکل آتا ہے، اور اگر آپ نے ایک نیا لفظ پیدا کر لیا تو یقینا نماز اس صورت میں باطل ہے۔ یہ سورہ قل ھو اللہ کی غلطی ہے جو کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ انا انزلنا میں عام طور پر غلطیاں کم ہوتی ہیں، صرف ایک غلطی زیادہ کی جاتی ہے، من الفیچا، لیلت القدر خیر من الفیچا، جس کو اگر صحیح طریقے سے نہ پڑھا جائے تو الف کا الف جو ہے الف، ایک الف وہاں پر موجود ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، من الفن، من الفن ہو جاتا ہے، من الفن، عام طور پر من الفن پڑھا جاتا ہے، میں نل فن، نون کو لام سے ملا کر من الفن پڑھا جاتا ہے، جس سے نماز غلط ہو جاتی ہے، بلکہ یہ ہے من الفن، نون بھی ظاہر ہو الف بھی ظاہر ہو سب جو ہے کلمہ صحیح ہوگا، اور اگر جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کی جس والی تو من الفن بن جائے گا، جس کے اندر ایک الف جو الفن کا الف ہے وہ غائب ہو جائے گا۔ یرملون کے اندر سے نون یہاں پر موجود ہے اس لیے یہ غلطی ہو سکتی ہے. اس کو اس طرح پڑھا جائے گا من, پھر تھوڑی دیر ٹھہریے, ٹھہرنے کا مقصد ایک سیکنڈ سے دو سیکنڈ سے زیادہ نہیں. من الف, اب نون بھی بالکل صاف ہو جائے گا اور الف بھی بالکل صاف اور واضح ہو کر سامنے آ جائے گا. یہ سورہ انا انزلنا کی غلطی ہے. سورہ کوثر کے اندر عام طریقے پر غلطی کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ سورہ بہت چھوٹا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے یاد کر دیا جائے تو اس کے بعد غلطی ہونے کا امکان بہت کم ہے. نماز اگر اگر ایسی کوئی غلطی ہے کہ من الف شہر کہتے ہیں, شین کے اوپر بھی زبر, ہے کے اوپر بھی زبر, تو اس صورت میں لفظ غلط ہو جائے گا, بلکہ شہریں کہنا کافی ہے. الف شہر اس کے بعد عید کے اندر عام طور پر آپ لوگ, خاص طور پر آپ لوگ اور دوسرے لوگ عام طور پر نماز کیونکہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اس لیے غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے, لیکن تین غلطیاں جو بہت کی جاتی ہیں ان کا تذکرہ کر دیا جائے. ایک قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, سورہ شمس کی ایک آیت ہے اور اس کو عام طریقے پر اس کے اندر جب پڑھا جاتا ہے تو الف کو پڑھا دیا جاتا ہے قد افلح, قد افلح کر کے پڑھا جاتا ہے. اگر ایسا کسی نے پڑھا تو اس کی نماز باطل, بلکہ قد افلح الف کا پڑھنا بھی ضروری ہے اور دال کا پڑھنا بھی ضروری ہے. قدف لہا کہہ دیا الف کو غائب کر کے تو نماز باطل ہے. اسی طرح پہلا لفظ ہے والشمس والضحا, عام طریقے پر اس میں جو غلطی تقریباً ہر ایک کرتا ہے وہ یہ ہے کہ والشمس والضحا, والضحا واو کو زواد سے ملا کر والضحا پڑھتے ہیں. اگر ایسا پڑھیں گے تو یہ غلط, بلکہ والشمس پہلے والے جس میں تو واو کو شین سے ملائیں گے والشمس, لیکن دوسرے والے میں وضحاہا الگ الگ پڑھنا ضروری ہے. سورہ آلہ کے اندر جو پہلا سورہ ہے صرف ایک غلطی زیادہ کی جاتی ہے, صحف ابراہیم و موسیٰ آیت. عام طور پر عربی میں اردو میں چونکہ صحف ہے کے اوپر ساکن ہے, جزم ہے, اس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے, اس لیے لوگ نماز میں بھی صحف ابراہیم و موسیٰ پڑھتے ہیں, جس سے نماز غلط ہو جاتی ہے, بلکہ ضروری ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ کر کے اس کو پڑھا جائے. یہ سورے کی غلطیاں ہیں. اب رکوع اور سجدے کے اندر صرف ایک غلطی کی جاتی ہے بہت زیادہ, اور وہ غلطی کیونکہ واجب ذکر میں ہے اور واجب ذکر واجب ہے کہ اگر اس کو غلط پڑھا جائے گا تو نماز باطل ہو جاتی ہے. وبحمد سبحان ربی العظیم وبحمد یا سبحان ربی الاعلی وبحمد, وبحمد کے اندر عام طور پر یہ غلطی کی جاتی ہے کہ اس کے آخر میں گول ہے, چھوٹی ہے. وبحمد ہی اصل لفظ ہے بحمد ہی, کیونکہ یہ آخری کلمہ ہے, اس کے بعد کچھ اور نہیں کہنا ہوتا ہے, اس لیے آخر میں ٹھہرنا ضروری ہے. اور ٹھہرنے کے بعد پڑھتے ہیں عام طور پر لفظ وبحمد, دال کے نیچے زیر پڑھ کر وبحمد پڑھتے ہیں. جو گول ہے وہ تلفظ کے اندر خارج نہیں ہوتی, وہ تلفظ کے اندر نہیں نکالتے ہیں, جس کی وجہ سے پورا حرف ہے جو ہے پورا حرف اس کو چھوڑ دیا, اور پورے حرف کو اگر چھوڑ دیا جائے تو نماز پاتے ہیں. اگر پورے سے چھوٹ جائے, آپ کو مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ بحمدہی کے اندر آخر کی ہے کو بھی نکالنا, بحمدہ ایک چھوٹی سی ہے کی آواز نکلنا ضروری ہے, سننے والے کو محسوس نہیں ہوگا لیکن نکالنے والے کو محسوس ہو جائے گا کہ ایک ہے میں نے یہاں پر نکالی ہے. اب فرق یہاں پر یہی ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ معلوم کہ ہے یہاں پر ہے اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے, اور مسئلہ معلوم ہونے کے بعد عام طور پر نماز میں جس طرح پڑھتے ہیں, کبھی توجہ نہیں دی, بھولے سے بغیر ہے کہ حمدے کہہ کر رہ گئے, لیکن مسئلہ معلوم تھا آپ کو, آپ کی نماز بالکل صحیح ہے اور اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ واجبات نماز اگر بھولے سے چھوٹ جائیں تو نماز صحیح رہے گی. لیکن اگر کسی کو یہ مسئلہ ہی نہیں معلوم اور وہ کبھی ہے کو انجام نہیں دیتا تو اس کی نماز بالکل باطل ہوگی, کیونکہ جس کو مسئلہ نہ معلوم ہو الجاہل و کالعامد, یہ ہماری گفتگو بھی آج آ رہی ہے کہ جاہل بالکل ایسا ہے کہ جیسے جان بوجھ کر کسی کام کو چھوڑنے والا, تو مسئلہ معلوم ہونے کے بعد اگر بھولے سے یہ رہ جائے نماز صحیح, مسئلہ معلوم نہیں ہے اور اس کے بعد یہ لفظ رہ جائے تو نماز بالکل غلط اور باطل. مسئلہ بتانے کی ایک حکمت اور ایک وجہ یہ بھی ہے. یہ غلطی عام طور پر کی جاتی ہے اور 95% سے زیادہ لوگ اس غلطی کو کرتے ہیں، آخر کی ہے کو نہیں نکالتے ہیں. یا کچھ ہے کو نکالتے ہیں تو اس طریقے سے نکالتے ہیں کہ ہے نہیں نکلتی بلکہ یہ نکلتی ہے، وب حمدے وہاں پر یہ نکل آتی ہے، ہے نہیں نکلتی، وہ بھی غلط. بغیر خالی دال پر ٹھہر جائے بے حمدے، یہ بھی غلط. دال کے بعد آپ ہے نکالنے کی کوشش میں یہ نکال دیں، وب حمدے، یہ بھی غلط. بلکہ ہے کا نکالنا ضروری ہے، جس کا طریقہ پہلے آ چکا ہے کہ وہ سینے کے ابتدا سے نکلے گی، تھوڑا سا ناف پر دباؤ پڑے گا. یہ صرف پریکٹس پر ہے، دو دن نماز میں اس کی کوشش کیجیے، تیسرے دن سے خود بخود اس طریقے سے نکلنے لگے گی. تو بہرحال ہے کا نکالنا ضروری ہے، کیونکہ ہے بھی ایک لفظ ہے، اور کسی لفظ کو اگر آپ عربی زبان کے غائب کر دیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے. یہ ذکر رکوع اور سجود میں عام طور پر صرف یہی یہ غلطی کی جاتی ہے، اس لیے اس کا تذکرہ کر دیا گیا. اب بیچ میں کچھ مستحبات کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر یہ غلطیاں 4-5 جو ابھی آ رہی ہیں یہ اگر کی جائیں تو نماز باطل نہیں ہے. صرف اتنا فرق پڑے گا کہ وہ کلمہ جس کو آپ ادا کر رہے ہیں اس کا جو ایک ثواب خدا کے پاس تھا وہ ثواب ختم ہو جائے گا. سمع اللہ لمن حمدہ عام طریقے پر اس کو جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، جس سے ہو لے من، سمع اللہ ہو لے من، ہو لے من ایک لفظ انسان کے منہ سے نکلتا ہے، سمع اللہ ہو لے من، تو ہو لے من اگر منہ سے نکلے تو یہ مومن لفظ ہے جس کے کوئی معنی نہیں، اور اس کرنے کا ثواب ہاتھ سے نکل جائے گا اگرچہ نماز بالکل صحیح رہے. پڑھنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہر لفظ کے بعد ایک لمحے کے لیے پھیلے، سمے اللہ ہو لمن حمیدہ. حمیدہ کے اندر بھی وہی غلطی کی جاتی ہے کہ آخر کے ہے کو صحیح طریقے سے نہیں نکالا جاتا ہے، جس سے نماز کے اندر فرق پڑ جاتا ہے. فرق نہیں پڑتا، صرف ثواب کے اندر کمی آ جاتی ہے. اس کے بعد بحول اللہ جو کہتے ہیں اس کے اندر بھی یہ غلطی یہی کی جاتی ہے، بحول اللہ ہے اقوموں و اقوم، اس کے اندر اقوموں سے پہلے جو واو ہے وہ اقوموں، عام طور پر وقوموں پڑھتے ہیں، وقوم وقوم و اقوم. ایک الف جو ہے اس الف کو زبان سے نہیں نکالا جاتا ہے، وہ اقوموں وقوموں اگر پڑھیں گے الف کو نکال کر الف کو ہٹا کر تو اس کرنے کا جو ثواب ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اس کے علاوہ کچھ غلطیاں اور ہیں کہ بحول اللہ میں سمے اللہ میں، لیکن چونکہ یہ مستحب کلمات ہیں اس لیے ان کے زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اب تشہد کی بات، اور اس کے بعد یہ گفتگو ہماری آج مکمل ہو جائے گی. وقتاً فوقتاً کچھ اور غلطیاں ہیں جو وقتاً فوقتاً الگ الگ کر کے پیش کی جائیں گی، کیونکہ ایک جگہ اگر اکٹھا کر لیا جائے تو وہ لوگ جن کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے بعض اوقات اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. تشہد کے اندر جو ہے 3-4-5 غلطیاں کی جاتی ہیں. تشہد کے اندر بھی یہی مسئلہ آئے گا جو ابھی سجدے کے اندر آئے گا، کہ اگر مسئلہ معلوم ہے آپ اور آپ لاپرواہی، غفلت یا تیزی سے پڑھنے کی وجہ سے غلط پڑھ گئے تو نماز آپ کی بالکل صحیح. اور اگر آپ کو مسئلہ ہی نہیں معلوم اور اس کے بعد آپ نے غلطی کی تو اس صورت میں آپ کی نماز غلط ہو جائے گی. لا شریک لا، یہاں اس کے اندر عام طور پر غلطی یہ کی جاتی ہے کہ ملا کر پڑھا جاتا ہے، لا شریک لا کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ایک لفظ کلہ بن جاتا ہے، لا شریک لا، لا شریک لا، کلہ کا لفظ انسان کے منہ سے نکلتا ہے. لا شریک کا طریقہ اس طرح ہوگا کہ کاف کے اوپر ایک لمحے کے لیے ٹھہرے، لا شریک لا، اور اگر جلدی جلدی پڑھا تو لفظ کلہ نکلے گا جس کے عربی زبان میں کوئی معنی نہیں ہے اور ایک مومن لفظ نکل جائے گا. تو لا شریک لا غلط ہے، لا شریک لا پڑھنا صحیح. اور ایک مسئلہ پہلے گزر چکا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھیں گی یا اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں گی، ان پڑھیں یا ال پڑھیں، اس میں بہت اختلاف ہوتا رہتا ہے اور عام طریقے پر اعتراضات کیے جاتے ہیں. لیکن جیسا کہ یہ مسئلہ گزرا کہ آج کل کے مجتہدین کی نگاہ میں ان لا الہ الا اللہ پڑھیں یا اللہ الہ الا اللہ پڑھیں دونوں صورتوں میں نماز نہیں، اور اسی طرح خود اللہ نے لم یکن لہو پڑھیں یا لم یکن لہو پڑھیں دونوں صورتوں میں نماز نہیں ہے، چاہے نون کو نکالیں یا نون کو نہ نکالیں. تو جو اس کے اندر یہ غلطی وہی ہے جو اذان میں آئی تھی کہ اشہد ان محمدن ہے، اگر محمدن پڑھا جائے گا تو نماز غلط ہے. عبدہ اگر پڑھیں گے، عبدہ اصلی لفظ ہے، عبدہ دال کے اوپر پیش، عام طور پر جلدی کی وجہ سے یا آسانی کی وجہ سے اس کو عبدہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ زبر کا پڑھنا سب سے آسان ہے. تشہد میں اگر یہ غلطی کی تو بہرحال نماز باطل ہے. اذان اور اقامت میں یہ غلطی کی تو نماز بالکل صحیح ہے، صرف ثواب میں کمی آ جائے گی. تشہد سے آپ نے غلطی کی کہ محمدن کو محمدن پڑھ لیا، عبدہو کو عبدہو پڑھ لیا، اور مسئلہ معلوم نہ تھا تو یقیناً نماز باطل ہے، اور مسئلہ معلوم تھا تو جیسا بھی گزرا کہ نماز صحیح ہے۔ اب آخر کے دو تین مسئلے اور، اس کے بعد یہ گفتگو ختم ہوتی ہے، ان شاء اللہ آئندہ کسی اور موضوع پر۔ سلام کے اندر بھی جلدی کی وجہ سے بعض اوقات یہی غلطی پیدا ہو جاتی ہے، السلام علیکم، السلام علینا، السلام علیکم، یہ تین سلام ہیں آخر میں۔ اگر جلدی جلدی کر کے پڑھا جائے تو السلاموں کا جو میم ہے یہ عین کے ساتھ مل کر مہمل اور بے معنی لفظ پیدا کر دیتا ہے۔ السلام علیکم، مو علیک، مو علینا، مو علیکم، السلام علیکم، مو علیکا اور مو علینا، تو مو علیکا، مو علینا وغیرہ عربی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے، اس طریقے سے پڑھیں گے تو یہ مہمل لفظ بن جائے گا، بلکہ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ تھوڑا سا وقفہ دیں۔ کچھ لوگ، یہ ایسی غلطی ہے کہ جس سے نماز کے ثواب میں کمی آتی ہے لیکن نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگ اس سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی عین کو غائب کر دیتے ہیں جلدی پڑھنے کی وجہ سے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، عین جو ہے عام طریقے پر بہت سے لوگ، خاص طور پر وہ حضرات جو جلدی نماز پڑھتے ہیں، عین کو غائب کر دیتے ہیں، ملائکہ، ملائکم، ملائم، عین جو یہاں پر ہے اس عین کو حذف کر کے اور ختم کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس عین کو ہاتھ کر نماز کو پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے اندر غلطی ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ عین کو غائب کر کے کسی نے نماز کو پڑھا تو بہرحال اس کی نماز پاتے ہیں۔ اور آخر کی دو غلطیاں اور سلام کی، وبرکاتہ، وبرکاتہ جو لوگ پڑھتے ہیں واو کو بے کے ساتھ ملا کر وبرکاتہ جو پڑھتے ہیں، ان کی نماز باطل تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ثواب کے اندر کمی آ جائے گی، بلکہ وبرکاتہ بے کے اوپر بھی زبر ہے، واو کے اوپر بھی زبر ہے، الگ الگ کر کے پڑھا جائے وبرکاتہ۔ اور السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین، و علی کے اندر و علی بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین، یعنی و علی کی عین کو صاف طریقے سے ادا نہیں کرتے اور اس کو ساکن کر دیتے، و علی، و علی اگر پڑھیں گے تو نماز غلط ہے، بلکہ و علی الگ الگ کرتے، و علی عباد اللہ الصالحین، اگر ان کو اس طریقے سے ان کا خیال نہ رکھا تو نماز غلط ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد ایسی کوئی غلطی نماز میں نہیں ہے جو عام طور پر کی جائے، کچھ خاص لوگ کرتے ہیں لیکن خاص غلطیوں کا ذکر مخصوص نہیں ہے بلکہ عام غلطی، زیارت میں غلطی جو کی جاتی ہے وہ آٹھویں امام کی زیارت میں جو بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ شم شمو، غالباً آپ حضرات زیادہ کرتے ہیں، کچھوں کے یہاں جہاں سین و شین کا تھوڑا سا تلفظ کے اندر دقت ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو، شم شمو، شم کے اندر آپ کے سین ہے لیکن عام طور پر اس کو شین کر کے پڑھا جاتا ہے، اس سے یہ ہے کہ زیارت کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، لیکن اگر کسی کی زبان ایسی ہے کہ اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ بات بجائے کسی اور مسئلے پر ہوگی، ایک مرتبہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ یہ گفتگو بہت اہم ہے، اور اس کو یہ سمجھنا کہ مسائل کو مشکل کیا جا رہا ہے مناسب نہیں، اور اس کی تشریح بھی تقریر میں آ جاتی ہے۔ درود بھیجے محمد والے، ہماری گفتگو علم کے موضوع پر جاری ہے، اور یہ گفتگو بھی قریب الاختتام ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جمعے کو یقیناً یہ گفتگو ختم ہو جائے گی، اور آئندہ جمعے کی گفتگو کافی اہم ہے کیونکہ اس پوری گفتگو کا خلاصہ نکلے، اور اس کے بعد آٹھ ربیع الاول سے یا نو ربیع الاول سے جس دن بھی ہمارا پروگرام پڑے گا، یا امر بالمعروف کے موضوع پر گفتگو شروع ہوگی، یا کسی اور ایسے موضوع پر کہ جو مورد حاجت ہے۔ علم کے موضوع پر ہماری گفتگو اب تک اس مقام تک پہنچی تھی کہ ہماری شریعت میں خاص طور پر علم کی بے انتہا تاکید اور بے انتہا فضیلت بیان کی گئی، اور علم ہی کی اہمیت کی وجہ سے عالم کے مقام کو بھی بہت زیادہ بلند ثابت کیا گیا، اور علم ہی قرآن کی روح سے معیار خلافت ہے، اور نبی کی روح سے علم ہی معیار نبوت ہے۔ اور علم ایک ایسی دولت تھی، علم ایک ایسا خزانہ تھا، علم ایک ایسی فضیلت تھی کہ جس کی وجہ سے دشمنان اہل بیت بھی اگر کبھی ان کے در پہ آ کر جھکے تو صرف اور صرف علمی معاملے اور علمی مسئلے ہیں۔ اور اس کے بعد ائمہ جو ہیں اپنے ماننے والوں سے یہ درخواست کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ وہ علم کو خود بھی حاصل کرتے رہیں اور دوسروں کو بھی پہنچاتے رہیں۔ اور آخری جو گفتگو ہماری ہوئی تھی اس کے بعد یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر کبھی امت مسلمہ خاص طور پر اور مومنین عام طور پر علم سے اور عالم سے فرار اختیار کریں گے تو خدا انہیں چند بلاؤں میں مسلط کر دے گا، اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس کی حقیقت ہے کہ جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ اب یہاں آج گفتگو کو اسی مقام سے آگے بڑھایا جاتا ہے کہ یہ ہماری ایک انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ عمل تو کرتے ہیں، جیسا بھی عمل کریں، ٹوٹا پھوٹا ناکارا جیسا بھی عمل کریں، کامل عمل کرنا تو سوائے نبی اور امام کے کسی اور کے لیے ناممکن، جیسا بھی ہم عمل کرتے ہیں یقیناً وہ نگاہ قدرت میں قابل قبول ہے اور اس کو قبول کیا جائے گا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمل تو جاری ہے لیکن بغیر علم کے عمل کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ مجالس ادا کا انعقاد کرتے ہیں لیکن بغیر زکات و خمس نکالے ہوئے حرام پیسے، مساجد اور امام بازار کا چندہ دیتے ہیں لیکن رشوت کی کمائی ہے وہی ہم نے چندہ دیتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں لیکن سود سے پیسہ حاصل کرتے ہیں، سود کی کمائی کو حاصل کر کے غریبوں کو وہ امداد دیتے ہیں۔ اب یہ پیسہ جہاں جہاں جائے گا سب کا گناہ سب کا وبال اسی کے سر پہ آئے گا کہ جو سبب بنا اس کو آگے بڑھانے کا۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کا خیال نہیں رکھتے کہ جس مقام پر نماز پڑھ رہے ہیں، جس لباس میں نماز پڑھ رہے ہیں، جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا یہ واقعہ قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں۔ تو عمل کے اعتبار سے جیسا بھی عمل کرتے ہیں لیکن بغیر علم، بغیر سیکھے ہوئے، بغیر جانے ہوئے، اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہے کہ ہر عمل کی بنیاد رزق حلال ہے، کہ ضروری ہے ہر اس انسان کے لیے جو بالغ ہو گیا کہ ایک مرتبہ حاکم شرع یا ان کے وکیل کے پاس جائے، اپنے مال کو حرام و حلال کا امتیاز کروانے کے بعد استعمال کرے اور اسی طریقے سے عبادت کرے، اور بغیر عمل کی اگر عبادت کی جا رہی ہے تو انتہائی مذمت موجود ہے شریعت کے اندر۔ مختلف روایات ہیں، ایک روایت اس سے پہلے آ گئی تھی کہ انتصر ظہری رجلان، میری کمر کو دو آدمیوں نے توڑ دیا، ایک وہ عالم کہ جو کہتا سب کچھ ہے کرتا کچھ نہیں، ایک وہ جاہل جو کرتا سب کچھ ہے لیکن سیکھتا کچھ نہیں۔ اور اسی لیے روایات آپ کو اس قسم کی بے شمار ملے گی کہ خیر تفسیر العلم افضل من قلیل العلم افضل من کثیر الصلاۃ، کہ اگر انسان کے پاس تھوڑا سا علم ہے تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے بجائے عبادت کی زیادتی، یا النوم مع العلم افضل من عبادت مع الجهل، کہ اگر ایک شخص علم کے ساتھ سو رہا ہے تو اس کا سونا ان لوگوں کی شب بیداری سے زیادہ بہتر ہے کہ جو رات بھر جاگ کر عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ یا رسول اکرم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر علم حاصل کیے ہوئے عمل کرے تو جتنا حصہ اس نے نیکیوں کا کمایا، جتنی نیکیاں اس کے پاس پہنچی تھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ اس نے خود اپنے ہاتھ سے دبا کر دیا۔ چھٹے امام کی حدیث کے بغیر علم کے عمل کرنے والا ایسا ہے کہ جو چلتا تو بہت تیز ہے، بہت تیزی سے جا رہا ہے لیکن غلط راستے پر جا رہا ہے، کہ جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں فی خصلتین دو ایسی باتیں کہ ما حلق فی سمن نا، کہ یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر پڑھنے کے بعد انسان سوائے ہلاکت کے اور کسی راستے پر نہیں جا سکتا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان کے اوپر عمل کرے گا تو ہلاکت یقیناً اس کا مقدر ہو جائے گی۔ ترویج الحق بالباطل، حق کو پھیلانا چاہتا ہے، صحیح بات کو بتانا چاہتا ہے، صحیح مسئلے پر عمل کرنا چاہتا ہے لیکن راستہ اس کا باطل کا راستہ، راستہ اس کا غلط راستہ ہے، غلط راستے سے جو حق کی تبلیغ و تلقین کرے گا ایسی صفت ہے کہ ضرور بے ضرور وہ اس کے اندر ہلاک ہو جائے گا۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ بغیر علم حاصل کیے لوگوں کے سامنے مسئلے بیان کرتا رہے گا اور خود بھی عمل کرتا رہے گا، ایسا آدمی خود بھی ہلاک ہوگا اور سب کو اپنے ساتھ کار ہلاکت میں لے کر گر جائے گا۔ اور ایک مقام پر پوچھا گیا مولا سے کہ مولا اللہ کا بندوں کے اوپر سب سے بڑا حق کیا ہے، تو جواب دیا امام نے کہ خدا کا سب سے بڑا حق یہ کہ جو چیز تمہیں معلوم نہ ہو اس کو معلوم کر کے اس کے مطابق خدا کی عبادت کرو اور خدا کے احکامات کو بجا لاؤ۔ علم حاصل کر کے خدا کے احکامات کو بجا لانا اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ کوئی حق اللہ کا بندے کے اوپر نہیں ہے. اور اسی لیے حماد ابن عیسیٰ جن کا واقعہ اس سے پہلے آ چکا تھا, اس سے خلاصتاً اشارہ دیتے ہوئے کہ حماد ابن عیسیٰ ایسے جلیل القدر بزرگ کہ کتاب حریر کتاب الصلاح ان کو پوری فقہ میں یاد تھی اس زمانے میں کہ جب اس قسم کا کوئی رواج نہیں تھا. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں کثرت مال اور کثرت حج کی دعا کی, چنانچہ 50 سے زیادہ حج انہوں نے کیے اور ان کا قبیلہ بہت ہی وسیع قبیلے کے اندر تبدیل ہو گیا. جب ان کی عمر 70 سال بلکہ اس سے زیادہ تھی, یہ واقعہ یہاں اس سے پہلے آ چکا ہے کہ امام نے اس طریقے سے ان کو ٹوکا اور انہوں نے امام کے سامنے غلط نماز پڑھی, امام کے سامنے نماز پڑھی اور غلط نماز پڑھی تو امام نے ان کو بخشا نہیں بلکہ فوراً ٹوکا. کہ اتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی 60 سال تک خدا کی عبادت کرے اور اس کے بعد بھی اس کو معلوم نہ ہو کہ خدا کی عبادت کا کیا طریقہ ہے. تو حماد ابن عیسیٰ جیسے جلیل القدر بزرگ اور صحابی اور امام کے دوست امام کی سرزنش سے نہ بچ سکے صرف اس لیے کہ بغیر علم حاصل کیے ہوئے اس راستے کے اوپر چلے گئے. لوگ علم حاصل کرنے سے گھبراتے اس لیے, مسائل فقہ کو سننے سے گھبراتے اس لیے کہ اگر ہم نے مسئلے سن لیے تو ایک نئی ذمہ داری ہمارے اوپر آ جائے گی. جب تک کہ ہم مسئلے نہیں سنتے اس وقت تک اطمینان چین اور سکون کے ساتھ کہ ایک چیز معلوم نہیں ہے ہم قابل معلوم ہیں. یہ خیال بہت زیادہ عوام کے ذہنوں میں موجود ہے کہ جب تک کہ مسئلہ معلوم نہ ہو انسان قابل معلوم, مسئلہ معلوم ہو جائے تو اس کے بعد عمل کرنا ضروری ہے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ معلوم ہی نہ کرو. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے اور شریعت کی بالکل مخالفت کرتے ہوئے. نبی اور امام کو بھیجا اس لیے گیا کہ انسانوں کو جو چیز معلوم نہیں ہے وہ چیز ان کو بتائی جائے. اگر اسی میں انسانوں کی راحت ہوگی کہ جو چیز معلوم نہیں ہے اور عمل کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا, تو خدا کبھی بھی نبی اور امام کو بھیج کر جاہل کو جہل سے نکال کر علم کی طرف نہ لاتا. بے شمار ایسی روایات ہیں, یہ روایت تو بہت مشہور ہے, آپ نے بھی سنی ہوگی کہ تین چیزیں قیامت کے دن خدا سے شکایت کریں گی. ایک تو مسجد کے لا یصلی فیہ اہل, کہ جس کے اہل و اہل مسجد کے پڑوسی اس کے اندر نماز نہیں پڑھتے. وہ قرآن کے جو گھر میں رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر گرد و غبار جمع ہو گیا, لوگ اس کی تلاوت نہیں کرتے. اور تیسرا وہ عالم العالم بین الجہال, وہ عالم کے جو جاہلوں کے درمیان ہے اور لوگ اس سے مسئلے نہیں پوچھتے. اگر لوگوں کا مسئلہ نہ پوچھنا بالکل صحیح بات ہے اور ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے تو آخر قیامت کے دن عالم کو شکایت کرنے کا حق کیسے ملے گا؟ لفظ شکایت کرنا یہ بتا رہا ہے کہ جاہل پر واجب تھا عالم کی طرف جانا اور اس نے اپنے فرض کو پورا نہیں کیا, اس لیے خدا جو ہے عالم کی شکایت کو قبول کر کے جاہل کو عذاب دے گا. روایت میں تو یہاں تک ہے کہ خدا عالم کے 700 گناہوں کو بخش دے گا لیکن جاہل کا ایک گناہ بھی نہ بخشا جائے گا. یہ خیال بالکل غلط ہے, بلکہ ہم کو تو یہاں تک چھوٹے مسائل جیسا ابھی مسئلے گزرے کہ اگر مسئلہ معلوم ہے اور آپ نے عمل نہیں کیا بھولے سے کوئی گناہ نہیں, مسئلہ ہی نہیں معلوم اور عمل نہیں کیا تو وہ نماز آپ کی باطل, وہ عبادت باطل ہے اور اس کا دہرانا آپ پر واجب, آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کے اوپر وہ چیز واجب رہے گی اور وہ نماز نماز قضا کہلائے گی. روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام کہ قیامت کے دن جاہل کو لایا جائے گا حساب اور کتاب کے لیے اور جاہل کے جب نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا تو نامہ اعمال کو دیکھنے کے بعد سوال کیا جائے گا کہ اے جاہل ہل لا عملتا, کہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا, نماز کیوں نہیں پڑھی, روزہ کیوں نہیں رکھا, یا نماز کے اندر شرائط کی پابندی کیوں نہیں کی؟ تو جواب دے گا کہ بارہ الہ میں معذور, مجھ کو مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا اور مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے میں نے عمل نہیں کیا. اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ حل تعلم تھا, اگر تجھے مسئلہ نہیں معلوم تھا تو تم نے سیکھا کیوں نہیں, تم نے اس کو حاصل کیوں نہیں کیا؟ اور اس کے بعد اس کو عذاب دیا جائے گا, عالم کو لایا جائے گا, عالم سے سوال کیا جائے گا کہ حل عمل تھا, عالم یہ کہے گا کہ میں انجام نہیں دے سکا یا خاموش رہے گا کہ میں نے عمل نہیں کیا, اس کو بھی عذاب دیا جائے گا. عالم کو بھی عذاب دیا جائے گا عمل نہ کرنے کی وجہ سے, جاہل کو بھی عذاب دیا جائے گا نہ سیکھنے کی وجہ سے, لیکن عالم کے اوپر ایک عذاب ہوگا تو نے عمل کیوں نہیں کیا. جاہل پر دو عذاب ہوں گے, پہلا عذاب یہ ہوگا کہ حل عمل کا تو نے عمل کیوں نہیں کیا, دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ حل تعلق کا تو نے سیکھا کیوں نہیں. ایک ہی نماز کو عالم نے بھی نہیں پڑھا, جاہل نے بھی نہیں پڑھا, عالم کو ایک گناہ ملے گا نہ پڑھنے کا, جاہل کو دو گناہ ملیں گے, ایک نہ پڑھنے کا اور ایک نہ سیکھنے کا. تو ہر وہ کام جو جاہل چھوڑ رہا ہے اس کا گناہ اس کے لیے دوگنا ہوتا چلا جائے گا. تو اگر عالم کو جو گناہ آپ کو نظر آتا ہے عالم کے لیے کہ عالم اگر عمل نہ کرے تو یہ گناہ اس کے لیے ہے. یہ روایت مثلا عالم کے سلسلے میں کہ فتاتون افواجہ, کہ تم قیامت کے دن گروہ در گروہ آؤ گے, کہ انا یوم الفصل کان میقاتا, قیامت کے دن مقرر ہے, یوم جن فقف سور فتا تون افواجا، وہ دن کے جب سور میں پھونکا جائے گا اور تم گروہ در گروہ ہوگے۔ معاذ ابن جبل پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، ذرا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی امت کس شکل کے اندر قیامت کی دن آئے گی؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے معاذ، پیغمبر رونے لگے، روتے روتے ایک مرتبہ کہا کہ اے معاذ، تم نے بہت بڑا سوال کر لیا، تم نے پوچھا ہے ایک امر عظیم کے متعلق۔ دیکھو قیامت کے دن میری امت جب آئے گی تو 10 گروہ میں آئے گی، 10 اشکال کے اندر یہ امت آئے گی۔ حدیث کو پوری نہیں بیان کرنا ہے، یہ سال سواب کی مجلس کے لیے ہے، یہاں تو صرف ایک جز ہوتا ہے کہ ایک گروہ آئے گا جو بندر کی شکل میں ہوگا، ایک گروہ آئے گا جو سور کی شکل میں ہوگا، ایک گروہ آئے گا کہ اپنے منہ کے بل چلتا ہوا آئے گا اور فرشتے ٹانگے پکڑ کر اس کی حدیث رہے ہوں، ایک گروہ آئے گا کہ اندھا ہوگا، ایک گروہ آئے گا کہ گونگا اور بہرا ہوگا، ایک گروہ آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، ایک گروہ آئے گا کہ لوہے کی سلاخ کے اوپر اس کو پھانسی دی ہوئی ہوگی، سولی دی ہوئی ہوگی اور اس حالت میں اس کو لے کر آئیں گے، ایک گروہ آئے گا کہ اس کے جسم پر تارکول کا لباس ہوگا اور قیامت کی گرمی سے وہ شخص بھن رہا ہوگا اور اس کو راہ نجات نہیں ملے گی، ایک شخص آئے گا اس صورت میں کہ اس کے جسم سے مردار کی بو نکل رہی ہوگی، اہل محشر اس سے گھبرائیں گے اور ہر گناہگار بھی اس کے گناہوں کی بو کی وجہ سے اس کے قریب سے بھاگنا چاہے گا، اور آخری گروہ جو آئے گا وہ اس شکل میں آئے گا کہ ان کی زبانیں ان کے سینے پر لٹک رہی ہوں گی اور ان کے منہ سے جس طرح بچے کے منہ سے رال بہتی ہے ان کے منہ سے تیس نکل کر بہ رہی ہوگی اور ان کو حکم ہوگا کہ اسی کو پیے چلے جاؤ۔ یہ دوزخ کا عذاب نہیں ہے، دوزخ کا عذاب بہت بعد کا مرحلہ، یہ حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، حساب و کتاب سے پہلے ہی عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ آخری گروہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی زبان لٹک رہی ہے، پیپ بہ رہی ہے اور حکم الہی ہو رہا ہے کہ جو پیپ تمہارے منہ سے نکل کر بہ رہی ہے اسی کو مسلسل پیتے چلے جاؤ، یہ وہ گروہ ہوگا ایسے عالم کہ جو ہر مقام پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہیں گے، ہر مقام پر لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہیں گے، مسئلے مسائل سے آگاہ کرتے رہیں گے لیکن خود ان کے اوپر عمل نہ کریں گے، تو ان کا یہ عذاب ہے۔ تو یہ ایسے عالم کا عذاب، اور جاہل کا عذاب اس کا دوگنا عذاب ہو جائے گا، ایک عمل نہ کرنے کی وجہ سے، ایک نہ سیکھنے کی وجہ سے۔ تو جاہل کے بارے میں یہ خیال کہ وہ ہر قسم کے عذاب سے بچ جائے گا بالکل غلط ہے، بلکہ متفق علیہ مسئلہ ہے تمام علماء کا کہ ایسے مسائل فقہ جن کی ضرورت بڑھ سکتی ہے انسان کو اس کا سیکھنا واجب ہے۔ کچھ حضرات کی سمجھتے ہیں کہ مستحب ہے لیکن متفق علیہ مسئلہ ہے علماء کا کہ ان کا سیکھنا واجب، ہاں اتنا ہے کہ کچھ جاہل شریعت میں قابل معافی ہے، جاہل قاطر اور جاہل مقصد۔ ایک ایسا جاہل کے فرض کیجیے افریقہ کے جنگلوں میں رہتا ہے، یہ ہمالیہ کی برفانی چوٹیوں میں رہتا ہے، یہ نیوزی لینڈ کے کسی تنگ و تاریخ جزیرے میں رہتا ہے، ایسا جاہل کے جو عالم کے پاس نہ پہنچے، ایسا جاہل کے جو صحیح علم دین حاصل نہ کر سکے، یا ایسا جاہل کے جو کراچی میں رہتا ہے لیکن اس کے دماغ میں اتنی طاقت نہیں کہ مسائل کو یاد کر سکے، یا کہیں نہ اس کے اوپر نہ کسی قسم کا عذاب دیا جائے گا لیکن کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا، بلکہ مقام آراف میں رہے گا اور وہاں پر اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ایسا جاہل کے دنیاوی امور میں تو اتنا تیز ہے کہ اس کی عقل جو ہے ارسطو اور افلاطون کی عقل کو مات کرے، اپنے معاملات کو حل کرنے میں، کاروبار کرنے میں اور دوسرے معاملات کے حل کرنے میں ہر طرح سے ہوشیار اور چالاک ہے، دینی مسئلہ آتا ہے تو اس کی عقل جواب دے جاتی ہے، گفتگو خشک ہو جاتی ہے، مسائل مشکل ہو جاتے ہیں، مشکل چیز کو آسان اور آسان چیز کو مشکل کرنا شروع کر دیتے ہیں علماء جس کے پاس اس قسم کے عذر ہیں، اور اگر اعتراض کرنا ہے تو اعتراض کرنے کے لیے ہزاروں عالم مل جاتے ہیں، مسئلہ پوچھنا ہے تو جواب یہ ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں کوئی عالم ہی نظر نہیں آتا ہے، تو ایسا جاہل کسی صورت میں قابل معافی نہیں ہے بلکہ اس کو دوہرا عذاب ملتا چلا جائے گا۔ یہ یقیناً ایک بات کہ انسان اگر حالت جہل میں ہے اور مسئلہ معلوم نہ ہو اور اس کے بعد مسئلہ معلوم ہو جائے تو اپنی پچھلی حالت کو بدلنا اور اپنی حالت کو تبدیل کرنا واقعاً ایک معجزہ ہے، مشکل چیز ہے، لیکن یہیں پر تو معیار مومن اور معیار کافر ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو حکم مل گیا، جس مقام پر حکم مل گیا وہ پڑا، جس مقام پر حکم ملا وہ رک گیا، تمام زندگی کی عادت، عربوں کا واقعہ انتہائی معروف واقعہ ہے کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی، رات ہے تو شراب، دن ہے تو شراب، گھر میں سوتے ہیں تو شراب پی کر سوتے ہیں، اٹھتے ہیں تو شراب پی کر اٹھتے ہیں، شراب ہے اور ان کی زندگی۔ آج کل کے لوگ بھی چاہے شراب پیتے ہوں گے کہ شراب وہ پیا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ حکم آ گیا کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے تو تاریخ نے یہ بتایا کہ مدینے کی گلیوں میں دریا بہنے لگا شراب کا، کہ جس کے منہ تک جام پہنچ چکا تھا، ایک گھونٹ لے چکا تھا، ایک گھونٹ باقی تھا، جیسے ہی اس نے آواز سنی کہ ایک آواز دینے والا مدینے کی گلیوں میں جا رہا ہے اور گھوم گھوم کر قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے کہ خدا نے شراب کو حرام قرار دیا، کہ جس حالت میں تھا شراب کے جام کو پھینک دیا، پورے پورے ڈرم، پوری پوری ٹنکیاں شراب کی بہا دی گئی۔ یہ ایک مومن کا معیار، یہی معیار ایک ایسی عادت جس کا چھوڑنا ناممکن ہے, یا چھوڑنا اگر ممکن بھی ہے تو انتہائی مشکل طریقہ ہے. ایک طویل عرصے کے بعد چھوڑا جاتا ہے, لیکن حکم الہی پہنچ گیا تو جس حالت میں تھا, جس مقام پر تھا, وہیں پہ اس کو ترک کر دیا. کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ علامہ ہندی کا واقعہ, علامہ مجلسی کے شاگرد, اور علامہ مجلسی کے شاگرد ہونے کی وجہ سے مجلسی کے علامہ ہندی, علامہ ہندی ہے, نام ان کا ہندی ہے اگر ان کا تعلق ہندوستان سے نہیں. علامہ مجلسی کے شاگرد ہیں, اور علامہ مجلسی کے شاگرد ہونے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ آیان حکومت کی نگاہ میں چہیتے ہیں. ہمارے ان علماء میں سے ایک ہیں کہ جو بالغ ہونے سے پہلے پہلے مجتہد بن گئے, 11 سال کی عمر میں درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے. علامہ مجلسی کے بارے میں آپ حضرات کو یقیناً یہ علم ہوگا کہ علامہ مجلسی کے زمانے میں اصفہان کے بادشاہ حسین نے اپنی پوری حکومت علامہ مجلسی کے حوالے کر دی تھی کہ آپ حاکم الشرع ہیں, آپ نائب امام ہیں, آپ مجتہد جامع الشرع ہیں, حکومت کا چلانا آپ کی ذمہ داری ہے, میرے لیے مسند حکومت پر بیٹھنا حرام ہے. چنانچہ حکومت علامہ مجلسی چلا رہے تھے, لیکن اپنی طرف سے نائب مقرر کر دیا تھا بادشاہ کو کہ حکومت تم چلاؤ گے, نگرانی میں کروں گا. تو بادشاہ اس زمانے میں انتہائی متدین اور دیندار تھا. بادشاہ خود کا مسئلہ مسائل سیکھ رہا تھا, لیکن ایک خامی اس نے محسوس کی, وہی خامی جو ہمارے یہاں بھی موجود ہے, کہ مرد تو کسی نہ کسی طرح رو پیٹ کر, سن سنا کر, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ہتھے چڑھ کر کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں اور عمل کر لیتے ہیں, لیکن عورتیں بیچاری جو ہیں وہ بالکل محروم رہتی ہیں اس چیز سے. تو عورتیں اس زمانے میں تو بالکل جاہل, اور اس زمانے میں بھی بہرحال, زمانے کی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا, وہی بس ہو جائے گی. بہرحال اس زمانے کی عورتیں اور اس زمانے کی عورتوں میں کوئی فرق نہیں تھا, صرف ایک فرق تھا, وہ فرق یہ تھا کہ وہاں ان کو کچھ معلوم نہیں تھا لیکن سیکھنے کا جذبہ موجود تھا. چنانچہ بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ آپ تو دین پر عمل کرتے ہیں لیکن ہم کو مسئلے مسائل نہیں معلوم, ہم بھی ان مسئلے مسائل کو سیکھنا چاہتے ہیں. بادشاہ کی بہن, بادشاہ کی بیوی, بادشاہ کی بیٹی, بادشاہ کی ماں اور جتنے خاندان کی عورتیں ہیں سب نے متفقہ طور پر یہ تجویز پیش کی بادشاہ کے سامنے کہ ہم مسائل فقہ کو سیکھنا چاہتے ہیں. گفتگو ہماری اس موضوع پر ہو رہی ہے کہ ظاہر یہ سمجھتا ہے کہ سیکھنے کے بعد میرے لیے عادت کو چھوڑنا بہت مشکل ہے, لیکن عادت کو چھوڑنا مشکل تو یقیناً ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, انسان کوشش کرے تو چھوڑ سکتا ہے. چنانچہ بادشاہ سے درخواست کی گئی, بادشاہ علامہ مجلسی کے پاس گیا, علامہ مجلسی سے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے خاندان کی جتنی عورتیں سب کو مسائل فقہ سکھاؤں, ایک تو میں پھر حسینی کی طرح سے اختلاف لگاؤں, آدھے گھنٹے فقہ آدھے گھنٹے اخلاق لیا. یہ طے کیا بادشاہ نے, علامہ مجلسی کی خدمت میں جا کر یہ تجویز پیش کی. علامہ مجلسی نے بات کو سنا اور سننے کے بعد کہا کہ آپ کی بات تو صحیح تھی, لیکن مسئلے مسائل ایسے ہیں کہ بہت سے مسئلے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ آمنے سامنے بیٹھ کر نہ سمجھا دیں. بادشاہ نے کہا کہ اگر کوئی عالم آ رہا ہے تو اس کے بعد میرے خاندان کی عورتوں کو یہ حق نہیں ہے کہ اس سے پردہ کریں, میں مکمل طریقے سے اجازت دیتا ہوں کہ وہ آئیں, آ کر بیٹھیں اور جس طرح سے ان کا دل چاہے سمجھیں. آج کا دور نہیں بلکہ وہ دور کہ جب پردے کی انتہائی اہمیت, پردے کو واقعاً پردہ سمجھا جاتا تھا. لیکن علامہ مجلسی نے کہا, ان کا اپنا فتویٰ اس کی روشنی میں, کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آپ کا دینی جذبہ بول رہا ہے, لیکن دوسری طرف فقہ کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ اس طریقے سے نامحرم کے سامنے بیٹھ کر نامحرم ان کو نہیں دیکھ سکتا, وہ نامحرم کو نہیں دیکھ سکتی, یہ جائز نہیں ہے. بادشاہ نے کہا کہ پھر کیا صورت ہوگی؟ تو علامہ مجلسی کے ذہن میں آ گیا اور کہا کہ میرے پاس جو یہ شاگرد ہے ہندی, یہ 12 سال کا ہے, نابالغ بچہ ہے, اس کو آپ لے جائیے, یہ آپ کے خاندان کی عورتوں کو اگر سکھائے گا تو مجتہد ہے, علم میں سے آگے کوئی نہیں, نامحرم ہے, یہ ان کو دیکھ سکتا ہے, وہ اس کو دیکھ سکتی ہے, کوئی شریعت کی طرف سے پابندی نہیں. چنانچہ یہ تجویز منظور کر لی گئی اور علامہ ہندی نے شاہی خاندان کی عورتوں کو مسائل فقہ کی تعلیم دینا شروع. 1 سال گزرا, 2 سال گزرے, 3 سال گزرے, یہاں کے ہمارے ماحول کے برعکس تعداد کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی گئی, اور اچھا خاصا مجمع ہو گیا 3 سال کے عرصے کا. مسئلے مسائل جاری ہیں, جو کچھ اپنی قابلیت کی پہنچا دی اور اس مقام تک پہنچا دیا کہ اسی شاہی خاندان کی عورتوں میں سے کچھ آگے چل کر مشتہد و اجتہاد کے مقام تک پہنچے. مسئلے مسائل سیکھ رہے ہیں, 3 سال 4 سال ایک طویل عرصہ گزر گئے. ایک دن دوپہر کا وقت تھا, کلاس کا وقت تھا, عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ مسئلے مسائل بتا رہی ہیں. مسئلے مسائل بتاتے بتاتے اچانک پتا نہیں کیا ہوا, ایک دم سے اٹھے, نگاہوں کو نیچا کیا اور مڑ کر انتہائی تیزی کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گئے. تمام عورتیں گھبرا گئیں کہ ہماری کوئی ایسی بات تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے مجتہد صاحب جو تھے وہ ناراض ہو گئے. آقا ناراض ہو گئے, اب سب پریشان ہو گئی گھبرا گئی، اگر سے چاہیے خاندان کی عورتیں، بادشاہ کی بیوی، بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کی بہن، لیکن ناراضگی یہ ہے کہ دین کی مصیبت الگ اور دنیا کی مصیبت الگ، کہ بادشاہ بھی ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا کہ تم نے ایک عالم دین کو کیسے ناراض کیا۔ اب سب گھبرا رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کون سی ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے یہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ آپس میں بات چیت ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے سمجھایا جائے، اگر ہماری معافی ہے تو ہم معافی مانگنے کو تیار ہیں، اگر ہمارا قصور نہیں ہے تب بھی ہم معافی مانگ لیتے ہیں اور کسی طریقے سے ان کو جایا جائے۔ یہ جذبہ دینی موجود تھا اس زمانے کے اندر، کس گروہ کے اندر، کہ جو معاشرے کا سب سے بہتر گروہ ہے۔ آخر ڈرتے ڈرتے بادشاہ کی بیٹی اور بادشاہ کی ماں دونوں بادشاہ کے پاس گئے اور ڈرتے ڈرتے یہ بتایا کہ ہم لوگ آج بھی جس طرح روزانہ مسائل کا سبق لیا کرتے تھے آج بھی اپنا سبق لے رہے ہیں، لیکن پتا نہیں بیچ سبق میں ہماری زبان سے کون سی ایسی بات نکل گئی جس کی وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہو کر عین دوران درد اٹھ کر چلے گئے۔ ہم انتہائی معذرت خواہ ہیں، آپ جا کر بات کیجیے۔ بادشاہ نے سنا، بادشاہ بھی گھبرا گیا، کہہ رہے ایک مستحد جامع و شرائط ہم سے ناراض ہو گیا، ہماری جیت، ہمارا دین، ہماری آخرت تو ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ وہ بھی گھبرا کر، دوپہر کا شام کا وقت ہے، گھبرا کر نکلتا ہے، شاہی امور کو چھوڑتا ہے اور سیدھا جاتا ہے علامہ مجلسی کے پاس۔ جانے کے بعد یہ عرض کرتا ہے کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آخر علامہ مجلسی کے سامنے یہ رکھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی میرے خاندان کی عورتوں سے، یہ مستحد ناراض ہو کر چلے آئے، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں اور جو کچھ اس کا مداوع، جو کچھ اس کا بدلہ ہو سکتا ہے وہ ہم کرنے کو تیار ہیں۔ علامہ مجلسی کو بھی تعجب ہوا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی بات بھی ہوئی تھی عورتوں سے تو ایک مستحد، بہرحال اس کی شان اس سے بلند ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ چنانچہ حکم دیا کہ جاؤ اور علامہ ہندی کو بلا کر لاؤ۔ ہندی کو بلا کر لاؤ، بلایا گیا، بلانے کے بعد سامنے بٹھایا گیا۔ پوچھا علامہ مجلسی نے اپنے شاگرد سے کہ کیا تم جا رہے ہو؟ جواب دیا کہ ہاں، کئی سال سے مستقل جا رہا ہوں۔ بات چیت ہونے لگی، اتنائے بات چیت یہ کہا کہ آج کیا تم گئے تھے پڑھانے کے لیے؟ جواب دیا گیا انہیں میں گیا۔ پوچھا کہ جب گئے تھے تو کیا اپنا سبق تمام کر کے آئے تھے یا بیچ سے اٹھ کر آ گئے تھے؟ جواب دیا کہ میں اتنا ہے درس بیچ سے اٹھ کر آ گیا تھا۔ سوال کیا اور اللہ مجھے کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی، کس کی بات سے تم ناراض ہو گئے تھے، آخر ایسا کیا مسئلہ تھا، ذرا بتاؤ تو کہ تم درمیان سے کیوں اٹھ کر چلے آئے؟ اب یہ مقام وہ مقام ہے کہ جہاں کے اوپر ایک مستحد جامع و شرائط کی احتیاط کو ملاحظہ کیجیے، اور صرف بیکار اور لاجانی تصور کو ذہن میں لائیے کہ اگر عادت پڑ جائے تو عادت کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جواب دیتے کہ میں جس وقت ان لوگوں کو، ان عورتوں کو جس وقت میں نے پڑھانا شروع کیا تھا، اس وقت میں نابالغ تھا۔ آج جس وقت میں اپنا سبق دے رہا تھا تو عین دوران سبق کو وقت آ گیا تھا جب میری عمر 15 سال کی ہو گئی اور اب میں بالغ ہوں۔ بالغ ہوتے ہی اب میرے لیے ان کو دیکھنا حرام ہو گیا، ان کے لیے مجھ کو دیکھنا حرام ہو گیا، چنانچہ مجھ کو اختیار نہیں تھا کہ وہاں بیٹھوں، اسی لیے میں عین دوران دس رک کر چلا۔ 3 سال سے مسلسل دیکھ رہے ہیں، جو ان کو دیکھ رہے ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ صرف 15 سال کی عمر ہے لیکن وہ ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کیا، چند لمحے کے لیے کہ درد ختم ہوتا وہ اٹھ کر آئے، نہیں، وہ وقت، وہ گھڑی آ پہنچی کہ جہاں عمر 15 سال کی ہو رہی ہے۔ وہ احکام شریعہ کی ذمہ داری ہے کہ وہاں سے اٹھ کر چلے آتے ہیں۔ یہ کہنا کہ اگر عادت پڑ جائے تو عادت کا چھوٹنا ناممکن ہے، یہ عادت کا چھوٹنا محال ہے، بالکل غلط ہے۔ اور ابھی جو واقعہ آنے والا ہے، آقا شیرازی کا، کچھ حضرات اس سے پہلے سن چکے ہوں گے، لیکن وہ واقعہ بھی یہ گواہی دے گا کہ عادت کا چھوٹنا ناممکن نہیں۔ 300 یا 400 یا 1000 سال پہلے کی بات نہیں، 80 سال یا 90 سال پہلے کی بات ہے۔ عادت کو چھوڑنے والے اس طریقے سے بھی عادت کو چھوڑتے ہیں۔ جاہلوں کی بات ہو رہی تھی، غالباً وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ تو جاہل کے لیے کبھی بھی کسی بھی قسم کی معافی کسی شریعت کے اندر موجود نہیں، اور ہماری شریعت میں بھی موجود نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ یہاں پر یہی عورتوں کا تذکرہ آ گیا تھا۔ یہ بھی خرابی ہے کہ ہمارے یہاں کے مرد اپنے فریضے سے انتہائی غافل ہیں، عورتیں بھی غافل ہیں، جبکہ اسلام کا بنیادی تصور یہ ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد اور ہر عورت کے اوپر علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سیکھے، اور سیکھنے کے بعد اسلام کا جتنا بھروسہ عورت کے اوپر، جتنا اعتماد اسلام کو عورت پر ہے، مرد کے اوپر بھی نہیں ہے۔ مرد محاذ جنگ پر لڑنے والا سپاہی ہے، عورت وہ ریزرو فوج ہے کہ جو اس وقت نکلتی ہے کہ جب یہ فرنٹ لائن کے سپاہی وہیں شکست کھا جاتے ہیں۔ اور اسی لیے اسلام میں جب عورت نکلی ہے تو ایسے مقام پر نکلی ہے کہ جہاں مرد ناکام ہو گئے یا مردوں کا کام ختم ہو گیا وہاں سے عورتوں کا کام شروع ہوتا ہے. یہ بنیاد ہے اسلام کی. پہلی تربیت گاہ بچے کی جو ہوتی ہے وہ عورت کی گود ہوتی ہے. اگر عورت کی زبان پہ قرآن کی آیات ہے بچے کے ذہن میں قرآن کی آیات جائیں گے. عورت کی زبان پر مسئلے مسائل ہیں بچے کے ذہن میں مسئلے مسائل جائیں گے. عورت کی زبان پر ملک کے مشہور اور مقبول فلمی گانے ہیں بچے کے ذہن میں یہی فلمی گانے جائیں گے. جیسی تربیت آپ بچے کی کریں گے ویسا بچہ بنتا چلا جائے گا. بچہ جو ہے العلم فی الصغر کالنفس فی الحجر کہ بچہ بچپنے کے اندر بالکل معصوم ہے. یہ ماں کی مرضی ہے جس طریقے سے اس کو جس رنگ کے اندر اس کو ڈھلے. اسی لیے شیخ مرتضی انصاری جیسا جلیل القدر عالم دین کہ کئی مرتبہ ان کا تذکرہ یہاں کر چکا ہوں جب اس مقام تک پہنچ گئے کہ رسائل و مقاصد جیسی کتاب کو لکھا اور تمام مجتہدین میں سب سے افضل قرار پائے. جو ان سے بڑا مجتہد بہرحال کئی ہزار ایک ہزار سال سے قوم شیعہ کے اندر تو کم از کم پیدا نہیں ہوا. رسائل اور مقاصد لکھے اور اس مقام تک جب پہنچ گئے تو گئے لوگ مبارکباد دینے کے لیے شیخ مرتضی انصاری کی والدہ. شیخ مرتضی انصاری کی والدہ کہ شیخ جیسا جلیل القدر عالم دین اپنی والدہ سے اتنی محبت کرتا تھا اور اتنے حقوق کا خیال تھا کہ اتنا بڑا مجتہد عالم اپنے زمانے کا جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو والدہ کے سرحانے بیٹھ کر ہاڑے مار مار کر اور ماتھے کو پیٹ پیٹ کر رو رہے تھے. لوگوں نے اعتراض کیا کہ یا شیخ آپ ایسے مقام پر ہیں کہ اب اس کے آگے صرف مقام امامت موجود ہے اور اس کے بعد آپ اس طریقے سے اپنے جذبات کے اندر آ کر اس طریقے سے سب کے سامنے رو رہے ہیں اور اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتے. شیخ نے جواب دیا کہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ شیخ بنا اس لیے ہے کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ بچپن میں اس کی ماں نے جس طریقے سے اس کی تربیت کی تھی. اور اسی لیے کمال واقعہ صحیح ہے. صرف ایک جملہ اور عرض کرتا ہوں کہ ماں نے جب ماں سے جب پوچھا گیا کہ آپ بیٹا اتنے بڑے مقام پر پہنچ گئے تو ماں نے جواب دیا کہ تعجب کی بات نہیں, اگر میرا بیٹا نبی بن جاتا تو بھی تعجب کی بات نہیں تھی. جو کچھ میں نے اس کے ساتھ بچپن میں کیا وہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو جو آخری گفتگو ہوگی اس موضوع. آپ کا اشیرا جی کا واقعہ بھی انشاءاللہ آئندہ آئے گا اور جو واقعہ کہ انشاءاللہ آئندہ ایسے مکمل ہو جائے گا.